سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے، روزے سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے۔
باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ خدا عند مطالعہ کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، خدا عند مطالعہ سے ہمارا رابطہ اللہ کے اوصاف کے ذریعے سے۔ یہ جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا، میرے خیال میں میرے جیسے کے لیے تو بالکل صحیح ہے، یہ کہ ہم خدا عند مطالعہ کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے، بہت اجمالاً مختصر سی ہماری پہچان ہے توحید کے بارے میں۔ خدا ایک ہے، بے نیاز ہے، جو ترجموں کی حد میں ہے وہ ہمیں معلوم ہے، سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے، اگر کسی نے تھوڑی محنت کی ہے، مثلاً میرے جیسے لوگوں میں سے کسی سطح میں اگر کوئی ہے ہوا تو کیا کر لے گا کہ مثلاً سورہ حشر کی آخری آیات ان کے اوپر غور کریں تو اس میں اللہ کی اسماء کریمہ کا بیان ہوا ہے، جیسے کہ ہم لوگ چند دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی سورہ حشر سونے سے پہلے پڑھیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا سورہ حشر کی آخری آیتوں میں اللہ کے اسماء حسنہ بیان ہوئے۔ تو مثال کے طور پر یا تو بس اتنا جانتے ہیں کہ خدا ہے اور توحید کی دو چار قسمیں ہمیں پتہ چل گئی ہوں، ستارے اپنے جو سپارے یا قاعدے ہم نے پڑھے ہوں گے اس میں دینیات سینٹرز وغیرہ کے اندر، یا تھوڑا سا محنت اس طرح سے ہوئی ہوگی کہ مثلاً کسی آیت کریمہ کے اندر غور کیا ہو، جیسے میں عرض کیا سورہ حشر کی آخری آیات میں، ورنہ ظاہر ہے ہم خدا عند مطالعہ کے بارے میں توحید کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے نہیں جان پائے، کلاسز اٹینڈ نہیں کیے ہیں زیادہ تر، اور جو کلاسز بھی ہوتی ہیں تو وہ ایک خاص کیپیسٹی سے زیادہ آگے نہیں جاتی ہیں، اس سے زیادہ گہرائی میں وہ جا بھی نہیں پاتے۔ مثلاً اگر کسی کو توحید پہ واقعی کام کرنا ہو تو یا تو اس نے مثلاً منطق پڑھی ہو، تھوڑا سا فلسفہ پڑھا ہو، تو پھر توحید کی تھوڑی گہرائی تک جائے، ورنہ معمولاً بات ایسی سادہ سادہ حد میں رہتی ہے۔ اچھا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کسی شخص نے فلسفہ نہ پڑھا ہو، منطق نہ پڑھی ہو، لیکن توحید میں مضبوط ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ مثلا وہ اپنے حالات میں غور کرے، اللہ کی نعمتوں کے اوپر غور کرے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو نعمتوں میں رکھا ہے، اپنی پناہ میں رکھا ہے، حفظ و امان دیتا ہے، اسی کے اوپر غور کرے تو بہت ساری چیزیں انسان توحید کے باب میں سیکھتا ہے۔ اب توحید کو اسی سادہ سطح پر اگر لیں تو ایک سادہ بیان سمجھ میں آتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جو کچھ بھی ہمارا خدا سے رابطہ ہے وہ اللہ کی اوصاف کے ذریعے سے ہے، ہم نہیں تھے وجود میں آئے تو یہ خدا کی کون سی صفت ہے؟ خالقیت، خالقیت ہے۔ ہم پیدا ہوئے، خدا نے ہم پہ رحم کیا، ہمیں ماں باپ کی نعمت دی، یہ کون سی صفت ہے؟ رحمانیت، رحیمیت۔ پیدا ہوتے ہی خدا نے ہمارے لیے بندوبست کیا کہ سانس کیسے لے گا، پیٹ کیسے بھرے گا، یہ کیا صفت ہے؟ رزاقیت، خدا کی رزاقیت۔ والدین دیے جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری حفاظت کرتے تھے، یہ خدا کی کون سی صفت ہے؟ حفظ، حفیظ۔ وہ ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا تھا، علیم۔ اس نے ہمیں سکھایا، ہادی۔ پیدا ہونے سے لے کر جہاں تک آپ سوچ لیں، چونکہ نہیں میں کہوں گا ختم ہونے تک، ختم نہیں ہوں گے، چلتے رہیں گے۔ البتہ ایک عجیب بات ہے، اگر آپ نہج البلاغہ میں غور فرمائیں تو ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ تم یہ فنا کے لیے خلق ہوا ہے، پھر ایک جگہ پہ لکھا ہے یہ بقا کے لیے خلق ہوا ہے۔ ہاں تو معلوم ہے جو دنیا کا حصہ ہے وہ فنا کے لیے خلق ہوا ہے، یہ بقا کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا باقی رہے گی نہیں۔ 10 لاکھ سال کے بعد، 20 لاکھ سال کے بعد، بولو 1 ارب سال کے بعد ختم ہو جائے گی۔ پھر جو دنیا کا حصہ ہے یہ بقا کے لیے نہیں ہے، یہ فنا کے لیے ہے، لیکن انسان خود وہ فنا کے لیے نہیں ہے، وہ بقا کے لیے ہے، باقی رہے گا۔ ایک وقت آئے گا، کل شیء ہالک الا وجہ، ایک وقت آئے گا جب ہر چیز کو فنا ہو جائے گی لیکن خدا پھر دوبارہ خلق کر دے گا، میدان حشر میں لے آئے گا۔ تو فنا محض کہ ایسا فنا ہو کہ پھر کوئی حیات نہ آئے، نہیں، یہ نہیں آئے گی، انسان بھی چلتا رہے گا، بدن فنا ہوگا، دنیا یہاں سے ختم ہو جائے گی، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اذا شمس کورت و اذا النجوم انقدرت، یہ ہوگا، خود انسان باقی رہے گا۔ تو ہم پیدا ہوں اور وہ پیدا بھی کب ہوئے وہ بھی اللہ جانتا ہے، میں اس دنیا کے اندر 1900 فلاں میں آیا، اس سے پہلے پتہ نہیں کہاں تھا۔ تو پیدا ہونے کا میرا مطلب اس دنیا میں آنا نہیں ہے جو میرے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے، نہیں، پتہ نہیں کب پیدا ہوا تھا، جب بھی پیدا ہوا اس وقت سے لے کر جہاں تک آپ سوچ لیں ہمارا خدا سے رابطہ کیا ہے؟ اوصاف، صفت ہے، کبھی خالقیت کی صفت، کبھی رزاقیت کی صفت، کبھی حفیظ کی صفت، کبھی علیم کی، کبھی ہادی، کبھی جواد، کبھی عدل، کبھی حتی جبار و قہار۔ اگر ایسی غلطیاں کروں نعوذ باللہ تعالی جس میں دوسرے انسانوں کے حقوق پامال ہوں، ایک وقت تک خدا ستاریت میں رکھتا ہے، پھر ستاریت کا پردہ ختم ہو جاتا ہے، پھر قہاریت ہے، جباریت ہے، خدا تعالی قہر دکھائے گا، عادل بھی تو ہے بالآخر۔ یہ ہمارا صفت، صفتوں کا رابطہ ہے۔ بس آپ اور میں یہ کر سکتے ہیں کہ اس بات کو سوچتے نہ ہیں کہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے یہ اللہ کی صفت ہے کوئی جو میرے تک پہنچ رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ہے، وہ یہ کہ بھائی کچھ صفتیں تو ایسی ہیں جن کا پہنچنا مجھے بہت لطف دیتا ہے، وہ حفیظ ہے، میری حفاظت فرما رہا ہے، وہ رزاق ہے، مجھے رزق دیتا ہے، کچھ صفتیں ایسی ہیں جو اگر مجھ تک پہنچتی ہیں ظاہری طور پر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ مثلا اگر میں نے کوئی جرم کیا نعوذ باللہ تعالی، خدا نے اپنی عدل سے مجھے سزا دی، کیا خدا نے غلط کیا؟ نعوذ باللہ تعالی، نہیں غلط نہیں کیا. مجھے اچھا لگے گا اس وقت؟ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا اس وقت. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں سوچتا ہوں کہ خدا اپنی ایک اور صفت لاتا، غفاریت، غفوریت، مجھے بخش دیتا. اچھا پھر میں یہ نہیں سوچتا کہ میرے لیے تو وہ غفاریت لاتا، غفوریت لاتا، جس کے اوپر میں نے ظلم کیا وہ کوئی فریاد نہیں کر رہا ہوگا کیا؟ وہ خدا سے کیا کہہ رہا ہوگا؟ خدایا کب تک تیرا حلم، حلم خدا کہنی برداشت. تو وہ یقیناً خدا سے کہہ رہا ہوگا، خدایا کب تک حلم؟ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، کب تک تو اس کو اپنے حلم کے اندر رکھے گا؟ کبھی تو اپنی قہاریت دکھا. حضرت نوح علیہ السلام نے یہی کہا نا خدا سے کہ یہ قوم اب فاسق کے علاوہ کچھ پیدا نہیں کرے گی، ختم کر دے ان کو. حضرت نوح رحم دل نہیں تھے، نعوذ باللہ تعالی، نبی معصوم، لیکن انہوں نے دیکھا کہ دوسری نسلوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ نسل برباد ہو، ختم ہو، تاکہ دوسروں کو بچائے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے، میں گناہ کروں نعوذ باللہ تعالی، تو خدا کی دو صفتیں مجھ پہ آ سکتی ہیں، ایک ستاریت غفاریت، دوسری عدل. میں کون سی چاہوں گا؟ ستاریت غفاریت. یہ کیا کروں کہ وہ والی صفت آئے جو مجھے اچھی بھی لگے؟ کیا کروں؟ اب یہاں پہ سوال کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی میری زندگی کچھ بھی ہوگی، کوئی نہ کوئی صفت الہی میری طرف آ رہی ہوگی، ان صفتوں میں سے کچھ کا آنا مجھے اپنی کم عقلی میں یا اپنی حب ذات میں، کیونکہ مجھے اپنی ذات پسند ہے، اچھا لگتا ہے. کچھ صفتوں کا آنا میں نہیں چاہتا کہ وہ آئے، میں ان سے بچنا چاہتا ہوں. اچھا اب کیا کروں کہ وہ والی صفتیں آئیں جن سے، جن کو میں چاہتا ہوں کہ آ جائیں، اور وہ صفتیں نہ آئیں جن کو میں بچنا چاہ رہا ہوں؟ اس کا ایک نسخہ بیان کرتے ہیں. اس کا تعلق ہم سے ہے، یعنی اگر ہم سوچیں تو ہم کو ایسا کام کر سکتے ہیں کہ خدا نے متعال سے اپنے رشتے کو خاص صفتوں کے اندر لے کر چلے، یہ ہم کر سکتے ہیں. ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اچھا دنیا میں جو خدا کو نہیں بھی مانتے وہ بھی اب اس معاملے پر توجہ دینے لگے ہیں. اگر آپ لوگ برداشت کر کے اس پنکھے کو بند کر لیں تو بہت فرق پڑے گا. اللہم صل علی محمد محمد، فرق پڑا نا، کانوں میں جا رہی تھی بہت. آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، انشاءاللہ مرحومین کی مغفرت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. جو لوگ خدا کو نہیں بھی مانتے ان میں سے بہت سارے لوگ ایک قانون کو سمجھ گئے. وہ قانون کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ اپنے اندر سے اچھی توقع رکھیں، اچھائی خود بخود آپ کی طرف چلتی بھی آئے گی. جو خدا کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں اب. تو مثال کے طور پر وہ بعض اوقات تو بہت بے وقوفی کی حد میں آگے چلے جاتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں آپ صبح کو سوچیں آج مجھے $1 بلین ملنے والا ہے، تو شام تک آتے آتے آپ کو کچھ مل جائے گا. لیکن اگر آپ نے یہ سوچا آج بہت غلط دن ہے، آج بہت برا دن ہے، کہہ رہے شام تک آتے آتے کوئی بدبختی آنے والی ہے بس، پھر کیوں آپ نے غلط سوچا ہے؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں میں آپ نے غلط سوچا ہے. جب آپ غلط توقع رکھیں گے، اچھا وہ خدا کو تو نہیں مانتے، تو وہ اس کو نیچر کہتے ہیں، اس کو نیچر کہتے ہیں اور نام دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں آپ نے توقع سسٹم سے صحیح نہیں رکھی، تو سسٹم آپ کو وہی دے گا جس کی آپ نے توقع کی ہے.
آپ سسٹم سے توقع اچھی رکھیں گے
سسٹم آپ کو اچھا دے دے گا, یہ کہتے ہیں.
اچھا اب کچھ اور لوگ اس کو کچھ اور طرح سے لیتے ہیں,
یہ بات تو بالکل مائنس خدا کر دیا انہوں نے.
ایک اور سسٹم آئے گا, ایک اور طریقہ آئے گا, وہ اس طرح سے کہے گا. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا تم دوسروں کے لیے اچھا سوچو, یہ نیچر تمہیں خود بخود اچھا دے دے گی. بس پہلے والا کہہ رہا تھا کہ دوسروں کو نہیں بھی سوچو کوئی مسئلہ نہیں, اپنے بارے میں پازیٹو تھنکنگ رکھو, ایکسپیکٹیشنز اچھی رکھو, تمہیں نیچر خود بخود دے دے گی اپنی زبان میں. ہو گیا دوسرا والا کیا کہتا ہے؟ دوسرا والا کہتا ہے تم دوسروں کو اچھائی پہنچانے کی سوچو اور کر کے دیکھو, بہت چھوٹی سی سطح پہ تمہیں خود بخود نیچر دے گی, چونکہ لوگ خدا کو نہیں مانتے. اچھا ظاہر ہے ہم ان کے اس پارٹ کو قبول نہیں کر رہے کہ نیچر دے گی. نیچر کیا ہوتی ہے بھائی؟ یہ پورا سسٹم اتنا آرگنائز سسٹم ہے, یہ کسی حادثے سے تھوڑی بن سکتا ہے, اس کو کسی نے بنایا ہے, کوئی اس کو چلا رہا ہے. اب یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ ہم اگر ان کی بات کو ہی پکڑ لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں پہ دنیا میں ایک نظام ہے. وہ کیا نظام ہے؟ بچپنے سے ہم لوگوں کو جب اردو سکھاتے تھے کلاس ون ٹو میں, حتی پری کلاس ون میں, تو کہتے تھے اوپر لکھ دیتے تھے جملہ, کہتے تھے نیچے کاپی کرو. اب مجھے نہیں پتا آج کل یہ کرتے نہیں کرتے, پہلے کرتے تھے. تو اوپر لکھا ہوتا تھا جیسی کرنی ویسی بھرنی, جو بو گے وہ کاٹو گے. صحیح ہے, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ہے یہ نہیں؟ اچھا یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ کانسیپٹ ایک الہی کانسیپٹ ہے, ایک الہی کانسیپٹ. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا یہ کہتا ہے تم بہتری کرو دوسروں کے ساتھ, تمہارے ساتھ میں بہتری کروں گا. یہ خدا کہتا ہے, کہتا ہے تم دوسروں کے ساتھ اچھا ہی کرو. اگر کوئی تمہارے سامنے آیا ہے, اس نے تم میں کوئی نقصان پہنچایا ہے, تم نقصان مت پہنچاؤ, یا درگزر کر دو, یا اور اچھا کر سکتے ہو تو اہل بیت کی طرح تم اس کے ساتھ بھی کوئی اچھا ہی کرو. نہیں کر سکتے اہل بیت کے معیار کے اوپر, تھوڑا سا نیچے آ جاؤ, درگزر کر دو, معاف کر دو, چھوڑ دو. البتہ دین میں کوئی خرابی لائے معاملہ کچھ اور ہے, معاملہ کچھ اور ہے. اور میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے میرے چار روپے چوری کر لیے ہوں تو میں کہوں اس نے دین کی چوری کی, اب میں اس سے لڑوں گا, یہ بھی ہو سکتا ہے, جو ظاہر ہے بالکل ہی غلط ہے. میرا معاملہ ہے, اس کو دین سے کیوں ملا رہے ہو؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں دین کی علامت ہوں نا, یہ کس نے حق دیا ہے؟ وہ معصوم تھوڑی ہو, نبی تھوڑی نہ ہو سب اللہ تعالی. تو تیسرا سسٹم جو الہی سسٹم ہے, اس میں کیا کہتے ہیں انسان, اس میں کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف سے سنتے ہیں؟ وہ یہ کہ تم دوسروں کے ساتھ اچھائی کرو, اللہ تمہارے ساتھ اچھائی کرے گا. تم دوسروں کے لیے اپنی چھوٹی سی کیپیسٹی میں رزق دینے والے بنو, تمہیں خدا رزق دے گا. صحیح ہے. اب اس کا ٹیکنیکل بیان کیا ہے؟ یہ تو سادہ بیان ہو گیا, اس کا فنی بیان کیا ہے؟ اس کا فنی بیان یوں بنا سکتے ہیں, وہ یہ کہ اب یہاں پہ کرسٹ ہے, مین پوائنٹ ہے, وہ کیا ہے؟ تم اپنے دل میں جو صفت اللہ کی جگاؤ گے, اللہ کی بھی وہی صفت تمہارے لیے عمل میں آئے گی. مثلا میرے سامنے ایک بندہ تھا, میں نے اس بندے پہ رحم کیا, تو میں نے کون سی صفت کو ایکٹیو کیا؟ صفت رحمانیت. اب خدا کی صفت رحمانیت میرے لیے ایکٹیو ہو گئی ہے. ایک بندہ تھا ضرورت مند, وہ میں تھا, میں کسی بندے کے سامنے گیا, میں نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا, یا اس کو ویسے ہی پتا چل گیا, اس نے میری ضرورت پوری کر دی. یہ جو اس نے کام کیا, اس نے کسی کی ضرورت پوری کی, اب اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خدا کی صفت فعال ہو گئی. ٹھیک ہے, بس فنی بیان کیا ہے؟ فنی بیان یہ ہے کہ جس صفت پہ تم محنت کرو گے, کام کرو گے, وہی صفت خدا کی تمہارے لیے نازل ہو جائے گی. اللہ اکبر, تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہو گئی. بہت اچھی بھی ہے, بہت خطرناک بھی ہے. وہ کیا؟
اگر نعوذ باللہ تعالی میں نے کسی کو ذلت دی، تو پھر خدا بھی ذلت دے گا۔ در عین حال کے خدا رحمان ہے، رحیم ہے، مدرک الحاربین بھی ہے، مبیر الظالمین بھی ہے، قاسم الجبارین بھی ہے۔ تو آپ ذرا دیکھ داکھ کر کسی صفت کو ایکٹیو کرو۔ میں کسی صفت کو ایکٹیو کر رہا ہوں نا، ذرا دیکھ دیکھ کے کروں، کس صفت کو میں نے ایکٹیو کیا ہے، کس صفت کو میں نے چھیڑا اپنے دل کے اندر، وہی صفت اوپر سے میرے لیے نازل ہونے والی ہے۔ نعوذ باللہ تعالی کسی شخص نے گناہ کیا، غلطی کی، میں نے دیکھ لیا، اب جو میں نے دیکھا نعوذ باللہ تعالی دوسری غلطی، حماقت، اس سے بڑی میں نے یہ کی کہ کسی کے سامنے جا کر اس کی عزت کا پردہ چاک کر دیا۔ اب میں نے ستاریت نہیں دکھائی، اب خدا کی ستاریت مجھ تک آئے گی؟ نہیں، اب معاملہ خراب ہو گیا۔ میں نے کسی کی ستاریت نہیں دکھائی، میں نے کسی کے لیے نعوذ باللہ پردہ پوشی نہیں کی، تو خدا کیسے پردہ پوشی، کیوں پردہ پوشی کرے؟ یہ وہ معاملہ ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آپ اور میں، جیسے علامہ طباطبائی نے کہا نا کہ بھائی صبح کو اٹھتے ہی آپ اپنے آپ سے عہد کریں کہ آپ نے صرف وہی کام کرنا ہے جو اخروی کوئی فائدہ دے آپ کو، صحیح ہے؟ اب میں کیا کروں، میں اپنی زندگی میں صبح سے شام تک یہ سوچوں کہ کون سی صفت خدا کو میں ایکٹیو کرنے والا ہوں۔ اگر میں یہ کروں، اب خدا کی کون سی صفت میرے حق میں آئے گی؟ آپ یقین فرمائیے، آپ کو خود، مجھے خود بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا میں اپنے ساتھ اچھائی کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں۔ اس کو دیکھیے آپ، اور یہ جو بچپنے سے آپ اور میں سن رہے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو بو گے وہ کاٹو گے، پھر آپ اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اچھا، بعض اوقات یہاں پہ خدا کا ایک اور نظام ایکٹیو ہے، وہ بھی عرض کرتا چلوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد کا، اللہم صل علی محمد۔ یہاں پہ خدا نے مثال کی ایک صفت ہے، وہ ہے مہلت دینے والی۔ خدا مہلت دیتا ہے، یہ خدا کی ایک صفت ہے۔ اچھا، کس کو مہلت دیتا ہے، کس لیے مہلت دیتا ہے؟ مثلا ایک شخص، اللہ کا بندہ، اچھا انسان ہے، صبح 10 بجے ایک گناہ کیا ہے، روایتیں کہتی ہیں اس کو مہلت دیں گے، رات کو سوتے تک گناہ کی توبہ کر لے۔ توبہ کر لے کیا مطلب؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آ جائے، واپس آئے۔ 10 بجے اس نے ایک انحراف کیا ہے، صراط مستقیم سے کٹا ہے، اس طرف گیا ہے، رات تک مہلت ہے، واپس آؤ۔ خدا سے کہ خدا میں نے غلط کیا، میں نے غلط کیا۔ یہ مہلت خدا کس کو دیتا ہے؟ یہ اپنے چاہنے والے کو دیتا ہے۔ جس کو خدا چاہتا ہے اس کو مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اگر یہ واپس نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ اس کے نام اعمال کے اندر درج ہو جائے گا، اب مشکل ہے۔ اب اس کو توبہ کے ساتھ استغفار کرنی ہے تاکہ یہ مٹے، منع منع، تو اس کو مٹانے کی کوشش کرنی پڑے گی، استغفار کرنی پڑے گی اسے۔ تو یہ مہلت خدا دیتا ہے کہ استغفار کر لے، ہاں یہ بھی دیتا ہے۔ حتیٰ اگر کوئی شخص 40 سال 50 سال گناہ کرنے کے بعد بھی کبھی ارادہ کرے کہ خدایا میں واپس آنا چاہتا ہوں، مہلت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ پھر بھی دیتا ہے۔ یہ خدا مومنوں کو دیتا ہے، اپنے اچھے بندوں کو مہلت دیتا ہے، یہ اچھی مہلت ہے۔ البتہ یہ مہلت اگر نااہل کے سمجھ میں نہ آئے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ مجھے سزا نہیں ملنی، تو وہ سمجھنے لگتا ہے مجھے سزا نہیں ملنی، دیکھو میں نے جھوٹ بولا، شام تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب یہ مہلت بہت خطرناک ہے۔ اب یہ مہلت کیا ہے؟ یہ وہ مہلت ہے. خدا نے متعالیٰ فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادو اسما, ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے گناہوں کو بڑھائیں. خدا نے متعالیٰ فرماتا ہے ان کے اوپر ان کو مہلت دیتے ہیں, فتحنا علیہم ابواب کل شے, ایک دفعہ گناہ کرتا ہے وارننگ آتی ہے, پھر گناہ کرتا ہے وارننگ آتی ہے, بار بار گناہ کر رہا ہے وارننگ کو اصلاً کنسیڈر نہیں کر رہا, پھر خدا نے متعالیٰ فرماتا ہے اب ہم اس قوم کے اوپر ہر ظاہری نعمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں, اب کوئی سختی نہیں بھیجتے. جب ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں آتی, فتحنا علیہم ابواب کل شے, تو وہ کیا سمجھتے, وہ کہتے ہیں مسنا مس اہلنا ذرا و سرا, وہ جو ہمارے آبا و اجداد تھے نا ان کو کوئی مشکلات آتی تھیں ہمیں نہیں آتی, اب بڑے خوش ہو رہے ہیں, یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ جو مشکل نہیں آ رہی یہ خود بہت بڑی مشکل ہے. پھر خدا نے متعال فرماتا ہے پھر ایک جگہ کے اوپر لا کر ہم اس قوم کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکتے ہیں, ان کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتے ہیں, کیوں, یہ دھوکے میں پڑے رہ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اب کچھ نہیں ہو رہا, ان کو دھوکے میں بھی خدا نے ڈالا, نہیں وارن دی, اب کہ ٹھیک ہے جاؤ کرو کرو, اس جگہ تک پہنچ جاؤ کہ تمہارا ہماری رحمت سے کوئی تعلق نہیں رہے, پھر اکھاڑ کے پھینکیں گے. بس ایک مہلت اچھی مہلت ہے جو مومن کو ملتی ہے, اور ایک مہلت بہت خطرناک مہلت ہے, بہت وحشیانہ حد تک خطرناک مہلت ہے. وہ کون سی مہلت ہے؟ وہ جو انسان کو حتیٰ یہ کہلوا دیتی ہے انا ربکم العلیٰ, میں ہی رب ہوں. فرعون مہلتیں پا پا کر ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا, کہنے لگا میں رب ہوں, دیکھو میں سب کچھ کر رہا ہوں, نعوذ باللہ تعالی. اب میں آپ کی خدمت میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی چھوٹا سا فرعون جاگا ہوا ہو. کیوں؟ چونکہ سزا نہیں مل رہی, یہ نہ ہو رہا ہو. ہم سمجھ رہے ہیں ستاریت چل رہی ہے, نہیں ستاریت نہیں چل رہی, امحال ہے. یہ وہ مہلت ہے جو جزداد و اسمن ہے. ستاریت اچھوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ جو مہلت ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے, ایک لحاظ سے مومن کے لیے بہت اچھی ہے, لیکن اگر بار بار کوئی اس کو کرے تو پھر معاملہ خطرناک ہے, پھر معاملہ خطرناک. اچھا میں ایک اور عرض کروں گا, دیکھیں آپ دو تین لیول ہو گئے. ایک مومن شخص ہے, جیسے ہی گناہ کرتا ہے فوراً سزا ملتی ہے, یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ بہت اچھا ہے, یہی معاملہ ختم. پھر مومن ہے, جیسے ہی گناہ کرتا ہے خدا اس کو موقع دیتا ہے شام تک توبہ کر لے, تھوڑا سا معاملہ سخت ہونا شروع ہوا. اب ایک شخص ہے گناہ کرتا ہے اور خدا اپنی ستاریت نہیں اٹھا رہا, چھپا ہوا ہے معاملہ, شاید اچھا ہو شاید برا ہو. اب بار بار گناہ کر رہا ہے, اب بھی کچھ نہیں ہو رہا, اب بہت سخت ہے, اب بہت سخت ہے. کیوں؟ اس کے بعد پھر نعوذ باللہ تعالی ایک حالت آتی ہے جس میں خدا نے متعال فرماتا ہے کہ اب میں تم کو اپنی ربوبیت سے نکال کر چھوڑ رہا ہوں, ختم. اور یہ وہ چیزیں جو ہمارے پاس دعاؤں کے اندر ہے, ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا, خدایا ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ, ایسا نہ ہو کہ خدا ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دے. صحیح. تو یہ جتنی میری اور آپ کی زندگی, میں بہت تفصیل لگا دی اس میں, جتنی میری اور آپ کی زندگی, یہ اللہ کی اوصاف کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے. جو آپ اور میں کر رہے ہیں یہ خدا کی کسی ایک صفت کے سائے میں ہم جا رہے ہیں, اور اس صفت کے سائے میں اپنے آپ کو قرار دے رہے ہیں. دوسروں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ خدا کی طرف سے ایک صفت ایکٹیو ہو رہی ہے. اب مثال کے طور پر ایک ماں ہے, وہ اپنے بچوں کے اوپر محبت دکھاتی ہے, ان کے لیے دل کی نرمی دکھاتی ہے, تو اس کے اندر یہ کون سی صفت ہے؟ یہ صفت رحم ہے. اب خدا کی طرف سے بھی رحمانیت اور رحیمیت ماں باپ کے اوپر آتی ہے. تو خدا متعال ہم سے کہتا ہے کہ تم یہ کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, خدا ان پہ اپنے رحم کو نازل فرما, کیونکہ یہ تیری رحم کے مظہر تھے. اب میں ایک اور آخری جملہ اس میں اس سلسلے میں اس طرح سے عرض کروں, آخری پوائنٹ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص
ایسے کسی بندے سے جو خدا کی کسی صفت کا مظہر ہو برائی کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس صفت سے محروم رہے گا۔ بس اگر کسی شخص نے اپنے والدین کے ساتھ مہربانی نہیں کی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے خدا کی رحمانیت کو چیلنج کر دیا ہے، خدا کی رحمانیت اس سے اٹھ جائے گی۔ کیوں؟ والدین مظہر رحمانیت تھے، وہ رحمانیت کا مظہر تھے۔ تو آپ نعوذ باللہ اگر کسی شخص نے اپنے استاد کے ساتھ گڑبڑ کی، کوئی شخص تھا جس نے اس کو خدا کے راستے پہ ہدایت دی تھی، اس کے ساتھ کوئی غلط کام کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے خدا کی صفت ہدایت کو چیلنج کر دیا ہے، اب یہ گمراہی میں جائے گا۔ کیوں؟ وہ جو استاد تھا وہ خدا کی صفت ہدایت کا مظہر تھا۔ اب آخری جملہ، پھر آخری کہہ رہا ہوں، اگر کوئی قوم امام کے ساتھ غلطیاں کرے وہ قوم پنپ نہیں سکے گی، اس قوم کا انجام اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ امام خدا کی تمام اوصاف کا مظہر ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، خدایا وارث اہل بیت کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ہماری غلطیاں کوتاہیاں جو ظہور میں رکاوٹیں بنی ہیں ان تمام غلطیوں کوتاہیوں کو برطرف فرما، ہمیں امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ اتنا تفصیل میں میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ایک دفعہ بات شروع کی تو میں نے کہا اس امپورٹنٹ پوائنٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس میں بہت کی، ایک لائف کے لیے کی موجود ہے، زندگی کا نسخہ یہاں پر ہے۔ آپ خدا کی کس صفت کو اپنے لیے چاہ رہے ہیں؟ یہاں سے دیکھیں۔ اب جناب علامہ طباطبائی نے کہا کہ بیٹا ہمت دکھاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو۔ استغفار کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ توبہ کو میں نے اشارتاً عرض کیا، سیدھے راستے پہ چل رہا تھا، ایک گناہ کیا، میں نے ڈائیورژن لے لیا، انحراف ہو گیا، راستے سے منحرف ہو گیا۔ جیسے ہی میں راستے سے منحرف ہوا، اب مجھے منزل تک پہنچنے کے لیے زیادہ راستہ طے کرنا پڑے گا، چونکہ اب میں صحیح راستے پہ نہیں ہوں۔ تو خدا مجھ سے کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے توبہ کرو، واپس آؤ، جتنی جلدی واپس آ سکتے ہو واپس آؤ، کیوں؟ تمہارا وجود ضائع ہو رہا ہے، تم اسی منزل تک پہنچنے میں کم محنت میں پہنچ سکتے تھے، اب تمہیں زیادہ محنت لگانی پڑے گی۔ تو خدا کی رحمانیت رحیمیت مجھ سے کہہ رہی ہے کہ تم میرے بندے ہو، واپس آؤ، توبہ کرو، تو اللہ اللہ کے سامنے توبہ کرو، توبہ کرو، واپس آؤ، بندگی سے باہر کیوں جا رہے ہو؟ کیوں میری رحمتوں کو خدا نے مطالب فرما رہے ہیں، میری رحمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو؟ واپس آؤ۔ اچھا اب میں واپس آنا چاہتا ہوں، لیکن مشکل ہے میرے ساتھ۔ وہ کیا؟ میرے قلب کے اوپر ایک داغ لگا ہوا ہے۔ ممکن ہے میں نے توبہ کر لی، میں واپس آنا گیا، اب وہ گناہ نہیں کر رہا جو میں نے صبح 10 بجے کیا، لیکن ایک مشکل ہے، اس گناہ کا داغ میرے سینے پر ہے، میرے قلب کے اوپر ہے۔ یہ جو قلب کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا ہوا ہے روایت کے مطابق، یہ میری روشنائی کو کم کر رہا ہے، یہ میرے آئینے کو سیاہ کر رہا ہے۔ اگر میرا آئینہ سیاہ ہے، اس میں خدا کی نورانیت ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، خدا کی ہدایت مجھ تک کم پہنچ رہی ہے۔ اب کیا چاہیے؟ اب چاہیے استغفار۔ استغفار کیا مطلب؟ خدا سے یہ طلب کرنا کہ خدا مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے، میں تاریکی میں چھپتا جا رہا ہوں، بس میرے اوپر یا تاریکی چھا رہی ہے یا خدا کی رحمت کی نورانیت آ رہی ہے۔ اب آپ اور میں یہ طے کریں ہمیں کس کے سائے میں زندگی گزارنی ہے، گناہ کی تاریکی کے اندر زندگی گزارنی ہے، یہ اللہ کی رحمانیت رحیمیت اس کے اوصاف اور کمالات حسنہ ان کے سائے میں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو میں استغفار کرتا ہوں اور خدا سے طلب کرتا ہوں کہ مجھے اپنی نورانیت میں شامل کر لے، میں اس کے اندر رہنا چاہتا ہوں. اس کا طریقہ کار کیا بتایا؟ اس کا طریقہ کار یہ بتایا کہ جیسے ہی گناہ کرو، نمبر ایک ترک کا ارادہ کرو، اس کے جتنے غلط نتائج حاصل ہوئے ہیں ان تمام نتائج کو ختم کرو اور خدا سے کہو استغفر اللہ، استغفار طلب کرو. استغفار وہی سمجھ لو نورانیت کا ایک پردہ ہے جو میرے اوپر چھا جائے اور مجھے چھپا لے. استغفار کا مطلب، غفران کا مطلب چھپا لینا، تو وہ اپنے اندر مجھے چھپا لے. صحیح. اب میں یہ استغفار کیسے کروں جبکہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دسیوں سال ہو گئے اور ان میں بہت سارے گناہ مجھے یاد بھی نہیں ہے. بہت سارے گناہوں کو میں نے جب کر رہا ہوں گا تب بھی نہیں سوچا ہوگا، اب 30 سال بعد کہاں سوچوں گا، اب کیا ہوگا. بہت سارے لوگ وہ مر چکے ہوں گے جن کے ساتھ میں نے غلطیاں کی ہوں گی، نہ مجھے ان کے نام یاد ہوں گے نہ مجھے ان کی خبریں پتہ ہیں، اب کیا ہوگا. خدا مثال مجھے نا امید نہیں کر رہا، فرماتا ہے اب بھی استغفار کرو. اب اس استغفار کو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. مثلا ہمارے پاس موجود ہے کہ بھئی آپ ہر روز 70 مرتبہ کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کیا سوچ کے کہیں؟ ایک دفعہ یہ سوچیں کہ خدایا جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کے اب تک میں نے گناہ کیے، اب میں تیزی سے اس عمل کو عرض کرتا ہوں، اللہ کرے کہ ہم اس کو تیزی سے کہنے میں ضائع نہ کر دے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں 2-3 مرتبہ شاید، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں. مثلا میں 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، مثلا 8-9 سال کی عمر میں ممیز ہو گیا، تو میں سوچوں کہ 9-10 سال کی عمر سے لے کر، مثال کے طور پر میں ایران گیا تھا طالب علم بنا 18 سال کی عمر، 17 سال کی عمر میں، تو میں سوچوں وہ 9 سال سے 17 سال تک جو میں نے کیے گناہ، آج 70 مرتبہ ان گناہ کی استغفار کرتا ہوں. پھر یا مثلا 70 میں سے 20 استغفار ان گناہوں کو سوچ کے کرتا ہوں. پھر جب 18 سال کی عمر میں گیا تو جب ایران سے واپس آیا تو مثلاً 30 سال کا تھا، تو 12 سال میں وہاں پہ رکا، 20-25 مرتبہ استغفار کروں گا ان 12 سالوں کو سوچ کے. پھر جب یہاں آیا تو فانا گھر میں رہتا تھا، اس کے بعد اس گھر تک میں نے وہاں پہ 8 سال گزارے تھے، تو چلو میں 20-25 استغفار اس 8 سال کو سوچ کے کروں. پھر وہاں سے لے کے یہاں تک اتنے سال بنتے ہیں. اچھا جب میں 20-25 استغفار کر رہا ہوں تو کون سے گناہوں کو سوچوں جو اس ٹائم میں میں نے کیے ہوں گے، حتی الامکان کوشش کروں یاد آئے مجھے. یہ ایک، اس سے سارے گناہ کور ہو جائیں گے؟ کہاں ہوں گے. 8 سال کے لیے 25 مرتبہ استغفار کیا ہے، یہ 25 گناہ تو میں ایک دن میں کرتا ہوں گا، کیا پتا. ایک راستہ ہے صرف، اور کیا ہے. اور مثلا ایک مرتبہ سوچوں 70 مرتبہ استغفار کرنا ہے، 20 مرتبہ استغفار کروں گا آنکھوں کے گناہوں کے لیے جو میں نے زندگی میں آنکھوں سے گناہ کیا، 20 مرتبہ استغفار کروں گا زبان کے گناہوں کے لیے. یہ ایک راستہ، مختلف اعضاء و جوارح. ایک دفعہ استغفار کو تقسیم کرتا ہوں اپنی خواہشات کے اوپر، شکم کی خواہشات، جنسی خواہشات، فلاں خواہشات. ایک دفعہ استغفار کو تقسیم کرتا ہوں حقوق الناس پر، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، صلہ رحم، ہمسایوں کے حقوق. ایک کسی نے مجھ سے کہا تھا، میں آپ کی خدمت میں 20-20-25-25 کر رہا ہوں نا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ایک کام کرو، ایک دفعہ ایک دن بیٹھ جاؤ صبح سے شام تک استغفار کرو صرف آنکھوں کے لیے. تم سوچو مثلا جب میں 15 سال کا تھا، بالغ تھا، تو میں پہلے سال 15 سے 16 سال کی عمر تک میں نے گناہوں، کون کون سے گناہ آنکھوں سے کیے ہوں گے اس پہ استغفار کرو. پھر سوچو 17 سے 18 میں کون کون سے گناہ میں نے آنکھوں سے کیے ہوں گے ان پہ استغفار کرو. تو کہنے کے ایک پورا ویکینڈ گزارو آنکھوں کے استغفار پر، پھر ایک ویکینڈ مثلا گزارو تم زبان کی استغفار پر. تو میں تو بہت ہلکا کر رہا ہوں. جتنی جلدی وہ سارے گناہ قلبی استغفار کی زد میں آ جائیں بہتر ہے. کیوں؟ جب تک پیچھے کے گناہوں کی استغفار نہیں ہوئی ہے، یہ زنجیر بندھی ہوئی ہے، یہ اڑنے نہیں دے گی. کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ آج ایک اچھا کام شروع کرتے ہیں، ایک مہینے بعد غائب ہو جاتا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ پچھلے گناہ ہمیں جانے نہیں دیتے کہیں، یہ پکڑ کے رکھتے ہیں. دوسرے لوگ اس طرح ترقی کرتے ہیں، ان کا گراف ہمیشہ اوپر کی طرف جاتا ہے، جنہوں نے اپنے اندر اور باطن کو صاف کر لیا. ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ اوپر نیچے، پھر اوپر پھر نیچے، پھر اوپر پھر نیچے. کنسسٹنٹلی اوپر کیوں نہیں جاتے؟ یا پچھلے گناہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں، یا ایک اور مصیبت ہے، وہ کیا؟ دنیا میں غرق ہونا. آج سورہ حشر شروع کی، ایک مہینے چلی، دو مہینے چلی، اس کے کچھ دنوں کے بعد دل میں کوئی ایسی آرزویں آنا شروع ہوئیں دنیا کے بارے میں جن کا دین میں کوئی مقام نہیں تھا. اتنا وہ آرزویں چھائیں، اتنا آرزویں میرے قلب کے اوپر چھائیں کہ اس نے یاد ہی نہیں دلانے دیا کہ میں سورہ حشر پڑھتا تھا. بہت سخت کام ہے. مثلاً کبھی انسان ہوتا ہے، مثلا کوئی گھر بار رینوویٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی سیٹنگ وغیرہ کر رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا انسان اس کے اوپر سوچ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا اس میں غرق ہو جاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے نا تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے میز کہاں رکھنی ہے، بیڈ کہاں رکھنا ہے، چیئرز کہاں رکھنی ہے. اچھا، یہ حالت اگر دو تین دن رہے پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ نماز میں نے نافلہ کون کون سی پڑھنی تھی، دعائیں کون کون سی پڑھنی تھی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ زیرو پہ واپس جا رہا ہے. کیوں؟ بہت زیادہ آرزویں پھیلا لی ہیں. اتنی نہیں پھیلاؤ، نماز سے پہلے فارغ کرو اپنے آپ کو. وہ ایک عارف کی زندگی آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی کہیں نہ کہیں وہ کتاب، پھر میں نے خدا کو پا لیا. تو اس میں ان کے ایک شاگرد کا واقعہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں کوئی میز لاتا ہے، اور وہ میز تو لے آتا ہے سیٹ کہیں نہیں ہو رہی تھی، کبھی یہاں رکھتا ہے، کبھی وہاں رکھتا ہے، کبھی وہاں رکھتا ہے. مغرب پہ جاتے تھے اپنے استاد کے ساتھ جماعت پڑھنے کے لیے، تو وہ مغرب کے اوپر جب گیا، ان کے سامنے پہنچا، انہوں نے چھکل دیکھی اس کی، کہنے گے میز تو نکال کے آؤ، یہ تمہاری پوری روح کے اوپر میز آئی بھی ہے، مثلا میز تو چھوڑ کے آؤ پہلے. اب ذرا سوچو ہماری روح پہ کیا کیا چڑھا ہوا ہوگا. پھر ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں ہم نماز میں توجہ کیوں نہیں کر پاتے؟ بھائی توجہ کیسے ہوگی؟ اتنا سارا وبال چڑھا ہوا ہے، توجہ کہاں سے آئے گی؟ تو یہ سب محنت کرنی پڑے گی، تب ہمارے اندر کوئی مانوی اخلاقی ترقی آ سکتی ہے. البتہ اتنا میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا، ابھی آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں مولانا یہ تو پھر لگ رہا ہے ہوئے گا ہی نہیں کبھی. نہیں، کیسے نہیں ہوگا؟ اگر مجھ مولوی نے کرنا ہوتا نا تو نہیں ہونا تھا بھائی، یہ خدا نے کرنا ہے. خدا نے کرنا ہے، یہ میں تھوڑی کروں گا، آپ تھوڑی کریں گے. یہ تو جب آپ خدا کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو خدا کون ہے؟ یا سریع الرضا، جلد راضی ہو جانے والا ہے، وہ سریع الرضا ہے. میں تھوڑی ہوں، میرے ساتھ کوئی ایک آدمی ایک برائی کرتا ہے، میں 25 سال اپنے دماغ میں یاد رکھتا ہوں اس دن اس نے پانی دینے میں دیر کی تھی میرے ساتھ. خدا تھوڑی ایسا، خدا کے سامنے آپ گڑ گڑائیں. اچھا، اور کوئی نسخہ ہے؟ ہاں ہے، یہ بھی ایک دو پوائنٹرز کر دیتا ہوں، کسی مصیبت میں مارے کے کام آ جائیں. جیسے آپ کسی مصیبت میں مارے کے کام آئیں گے کیا ہوگا؟ وہاں سے خدا کی ایک اور صفت عمل میں آئے گی. وہ کون سی صفت ہے؟ یہ مصیبت کا مارا ہے، مجھے اب اس کے کام آنا ہے. غیاث المستغیثین، آپ اپنے عمل سے
اللہ کی اوصاف کو اپنے لیے کھینچ سکتے ہیں. کاش میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوتا اس سے بہتر طریقے سے اور اپنے لیے سیکھ سکتا ہوتا عمل میں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ خدا نے متعال توفیق نصیب فرمائے گا. ایک بار تمام اپنے اور میرے پچھلے اگلے گناہوں کی مغفرت کے لیے، مرحومین کے گناہوں کی مغفرت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ اہل بیت کی محبت کا اظہار کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے خدا کی صفت محبت آپ کے لیے لپک کے آتی ہے. مثلاً آپ اللہ کے نبی پہ درود بھیجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل. خدا کی رحمتیں برستی. اب تصور کیجئے جب آپ اہل بیت اطہار کے مصائب پہ گریہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں رحم کا جذبہ آتا ہے، آپ کے دل میں محبت کا جذبہ آتا ہے، آپ کے دل میں عشق کا جذبہ آتا ہے. یہ سارے جذبات خدا کی طرف سے آپ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جو ہمارے پاس روایتوں میں ہے نا کہ جیسے ہی کوئی شخص سید الشہداء کی زیارت کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے یہ میرے حسین کی زیارت کے لیے چلنا شروع ہوا، تم اس کے ساتھ جاؤ. کتنی ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں اب ہماری امان میں ہے، ہماری امان. یہ جو آپ گریہ کرتے ہیں، دیکھیں ہم تو اہل دنیا ہیں نا، ہمیں تو آگے کا نظر نہیں آتا. روایتیں تو پڑھ سکتے ہیں نا، روایتیں تو انہوں نے بتائی ہیں جن کو بہت آگے تک نظر آ رہا ہے. انہوں نے اس گریہ کو اہمیت دی ہے کہ اس کو اہمیت دو، یہ تمہاری عاقبت ہے، یہ تمہاری آخرت ہے، یہی تمہاری دنیا ہے، یہی تمہاری آخرت ہے، سب کچھ یہیں پر. اور دل میں غم کیوں نہ آئے؟ امام حسین جیسا کریم امام کربلا، امام حسین جیسا کریم، اللہ اکبر. وہ امام ہے جو دشمنوں کو پانی پلانے میں دیر نہیں کر رہا. دشمن آئے، ہور کا لشکر آیا ہے، راستہ روکنے کھڑا ہے، شمشیریں تیار کی بھی ہیں. امام نے ہور کو دیکھا، ہور نے امام کا راستہ روکنے کا حکم دیا، سارے کام کیے اس نے، لیکن سید الشہداء نے صرف اتنا کہا کہ ہور کیا پیاسے ہو؟ پیاسے ہو؟ لشکر پیاسا ہے. کہا جی ہم راستہ بھٹک گئے، راستے کو چھوڑ بیٹھے، پانی ختم ہو گیا. اب امام نے نہ دشمنی کی بات کی، نہ جنگ کی بات کی، نہ یہ پوچھا تمہارا مطالبہ کیا ہے. اپنے اصحاب سے کہا کہ مشکیزیں کھولو، ان کو پانی پلاؤ، پانی پلاؤ. اصحاب نے کہا کہ مولا یہ ہزار ہیں، اگر ہم ابھی ان پہ حملہ کریں ان کو ہم بھگا سکتے ہیں، ہم شط الفرات پہ پہنچ جائیں گے، یہ بنی امیہ ہے، پھر یہ نہیں آنے دیں گے. امام نے کہا جب تک انہوں نے ہم پہ شمشیر نہیں چلائی ہم ان پہ کیوں شمشیر چلائیں گے؟ اس وقت یہ پیاسے ہیں، انہیں پانی پلاؤ. کہا مولا ان کو پانی پلا دیں گے، ہمارے پاس پانی ختم ہو جائے گا. لیکن اب یہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے، حسین کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین علی کے بیٹے ہیں، محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. کیا انہوں نے دشمنوں کو پانی روکا تھا؟ نہیں، انہوں نے تو پانی پلایا تھا. تو امام حسین کیسے روک لیتے؟ امام حسین نے، آپ کو یاد ہے مدینے کے اندر ایک جملہ کہا تھا سید الشہداء نے، جن گودیوں میں میں پلا ہوں وہ مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گی. امام حسین سید الشہداء جن گودیوں میں پلے ہیں
وہ دشمن کو پانی پلوائیں گی, امام حسین پانی پلائیں گے. اور کہاں تک گئے اس معاملے کے اندر. ایزو بس دو جملے زحمت دوں گا. ایک حور کے لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں بہت پیچھے رہ گیا تھا, میرے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی, میں پیاس سے نڈھال زمین پہ گر گیا تھا, آخری سانسیں لے رہا تھا اور لشکر میرا آگے جا چکا تھا. تو کہتا ہے کہ میں نے دور سے زمین پہ پڑے پڑے دیکھا کہ جیسے میرا لشکر رک گیا ہے اور پانی پی رہا ہے. کہنے لگا کہ میں نے چاہا کہ میں چلا کے بولوں کہ میں پیچھے پڑا ہوں, مجھے بھی کوئی اٹھائے, میرے اندر دم ہی نہیں تھا کہ میں چیخ پاؤں. اب پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر اس جگہ تک پہنچائے جہاں لشکر پہنچے ہوئے تھے اور امام کا لشکر ان کو پانی پلا رہا تھا. تو کہتا ہے میں اپنے آپ کو گھسیٹتا تھا گھسیٹتا تھا, پھر ایک دفعہ میں نے احساس کیا کہ اب میرے اندر مزید گھسیٹنے کی ہمت نہیں ہے. تو کہنے لگا میں حسرت سے لشکر کو دیکھ رہا تھا اور میں سب کی طرف دیکھتا تھا کہ شاید کسی کی آنکھوں میں میں نظر آ جاؤں. تو کہنے لگا میں نے دور سے دیکھا کہ امام حسین ایک جگہ تشریف فرما. کہنے لگا میں نے اپنی آنکھوں کو امام حسین کی طرف جمع دیا کہ شاید امام مجھے دیکھ رہے ہیں. بس ایک موقع آیا, امام علیہ السلام نے مجھے دیکھ لیا اور اس نے عجیب بات بتائی. عزیزو دیکھو, میں اور آپ بھی امام کے ہاتھوں سے پانی پینا چاہتے ہیں, اسے کوثر پہ. میں بھی اور آپ بھی چاہتے ہیں نا. اس کا واقعہ ہمیں کچھ بتا رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے تم بس حسین کی طرف دیکھتے رہو. یہ کہتا ہے امام نے مجھے دیکھا, پھر کسی کو کچھ نہیں کہا کہ تم پانی پلاؤ, خود مشکیزہ اٹھائی اور میری طرف آئے. گویا عزیزو اگر میں اور آپ محشر میں امام حسین کو دیکھنے کے بھی قابل ہو گئے, اب وہ کسی فرشتے کو نہیں کہیں گے پانی پلاؤ, وہ خود پانی پلا دیں گے. کہتا ہے امام تشریف لائے میرے پاس, پانی کا مشکیزہ ان کے پاس تھا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم چلو بناؤ, میں پانی پلانے آیا ہوں. یہ کہتا ہے میں اتنا نڈھال تھا کہ میں نے دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرنا چاہا کہ چلو بنے, تو وہ پانی ڈالتے تھے اور میری ہتھیلی ہل جاتی تھی اور پانی گر جاتا تھا. کہنے کا جب میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں ڈرا کہ اب امام چلے نہ جائے, تو امام نے مجھ سے کہا تم بے فکر رہو, میں تمہیں پانی پلائے بغیر نہیں جاؤں گا. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے شخص تو بس منہ کھول دے, میں تیرے منہ میں پانی ٹپکا دوں گا. کہتا ہے میں نے منہ کھولا اور امام نے پورا خیال رکھا کہ میں سانس لے سکوں, آہستہ آہستہ مجھے پانی پلایا. عزیزو میں نے ساری روایت آپ کو تفصیل سے سنا دی, بس ایک جملے کی خاطر, اے شخص یہ بتا تو کہاں تھا جب علی اصغر کے ہونٹ ہل رہے تھے, جب پیاسے علی اصغر کو پیاسے امام لے کر آئے تھے. ارے بلا تجھے اگر امام کے لبے خشک نظر نہیں آئے تھے تو کیا علی اصغر کا خشک گلا تجھے نظر نہیں آئے تھا. ایسا عجیب شاعرانہ بیان کہتے ہیں, کہتے ہیں جب مچھلی پانی سے نکل کر تڑپتی ہے تو آخر میں آ کر صرف ہونٹ ہلاتی ہے. گویا علی اصغر کو جب تیر لگے, تیر ستم لگا تو وہ آخری ہونٹ پڑ پڑائے اور امام نے مظلوم اس آخری ہلنے کو احساس کیا کہ میرا علی اصغر پیاسا دم توڑا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا علی اصغر کی پیاس کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.